اسلامی افکار کی پیشکش.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، محمد ابن عبد اللہ الامین، وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، صدق اللہ العلی العظیم. اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ لوگوں کو یا لوگوں کے درمیان حج کا اعلان کرے، وہ حج کے لیے آئیں گے، اس میں ایک بات جو بیان کرتے ہیں کہ تاکہ وہ اس گھر کا طواف کرے. جب انسان حج کے لیے یا عمرے کے لیے یا مکے میں اگر پہلی بار آ رہا ہے تو اسے چاہیے، اس کے کچھ آداب ہیں حرم شریف میں داخل ہونے کے یا مکے میں داخل ہونے کے، کچھ آداب ہیں. چاہے وہ حج کے لیے داخل ہو رہا ہو، چاہے عمرے کے لیے داخل ہو رہا ہو، چاہے کسی اور عبادت کے لیے داخل ہو رہا ہو، سب سے پہلے مکے سے باہر مکے میں داخل ہونے کی نیت سے غسل کرے. سنیے قدا سے، جس کو باب معلہ کہا جاتا ہے، وہاں سے ننگے پیر چلنا اگر نجاست لگنے کا اندیشہ نہ ہو تو یہ مستحب ہے. چپل پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ایسا نہ ہو. جیسے ہی بیت اللہ شریف پر نگاہ پڑھے تو دعا کرنا مستحب ہے. کعبے کی طرف جب پہلی نظر پڑتی ہے اس وقت جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. احادیث مبارکہ میں اس موقع پر ایک دعا منقول ہے یا ایک دعا وارد ہوئی ہے، وہ یہ ہے: اللهم زد هذا البيت تشریفا وتعظیما وتكریما ومهابة وزده من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمره تشریفا وتكریما وتعظیما وبرا. یہ دعا ہے: اللهم زد هذا البيت تشریفا وتعظیما تكریما ومهابة وزد من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمره تشریفا وتكریما وتعظیما وبرا. ترجمہ اس کا یوں ہے: اے اللہ، تو اس گھر کو عزت دے، تکریم تعظیم اور اس کے رعب میں اضافہ فرما، اور جو بھی اس کا حج یا عمرہ کرے، یعنی اس کا طواف کرے حج کے لیے جب جاتا ہو یا عمرے کے لیے جب جاتا ہو، اس کے لیے بھی عزت اکرام اور تعظیم اور بلائی میں اضافہ فرما. مسند امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ دعا یہ حدیث نقل کی ہے جس میں یہ دعا بیان کیا گیا ہے. اسی طرح سے دوسری دعا یہ بھی احادیث میں آئی ہے: اللهم انت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. اے اللہ، تو سلامتی والا ہے اور تجھی سے سلامتی ہے، بس ہمیں بھی سلامتی عطا فرما. پھر اس کے بعد دنیا اور آخرت کی جو بھی بھلائی کی دعا ہو سکتی ہے وہ دعا کریں. اولا تو یہ ہے کہ پھر باب بنی شیبہ سے مسجد میں داخل ہو، کسی بھی دروازے سے جہاں سے آسانی ہو وہاں سے مسجد میں داخل ہو، اور سب سے پہلے حجر اسود کا رخ کرے اگر حجر اسود تک پہنچ سکتا ہو، اور قبلہ رو ہو کر حجر اسود کو بوسا دے اگر بوسا دے سکتا ہو. جب اتنا کام کرے تو پھر جو حاجی ہے یا معتمر ہے تو اس کے بعد وہ تلبیہ نہیں پڑھے گا، اس سے پہلے تک وہ تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک پڑھے گا. پھر اس کے بعد طواف شروع کرے اور اس کے بعد سعی کرے، اور طواف اور سعی میں تلبیہ نہیں ہے. طواف کے سلسلے میں ایک مستقل بات آپ کے سامنے آئے گی. ہر وہ طواف جس کے بعد سعی ہے اس طواف میں اضطباع سنت ہے، یعنی مرد جب طواف کر رہا ہو اس کا جو دایاں کندھا ہے وہ کھلا رہے، دائیں کندھے کے اندر سے چادر ہو اور بائیں کندھے کے اوپر ہو، اس کو اضطباع کہتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے عن ابن یعلا عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاف بالبیت مصطبعا وعلیہ برد. حضرت یعلا اپنے یعلا کے بیٹے اپنے والد یعنی حضرت یعلا سے روایت فرماتے ہیں کہ میں نے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف کیا جبکہ آپ نے اپنی چادر دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈالی ہوئی تھی، اس کو حج کی اصطلاح میں اضطباع کہتے ہیں. پھر اس کے بعد طواف کی ابتدا کرے، طواف کی جب ابتدا کرے تو حجر اسود دائیں جانب ہو، رکن یمانی بائیں جانب ہو، حجر اسود سے رکن یمانی کی طرف پیچھے ہٹے اور طواف کی نیت کرے، حجر اسود کو بوسا دے اگر دے سکتا ہے نہیں تو استلام کرے، پھر دائیں جانب چلے. چلتے وقت اولا یہ ہے کہ سینہ حجر اسود کی طرف ہو. پھر جب طواف شروع کرے تو پھر کعبہ بائیں جانب ہونا چاہیے، اس طرح سے طواف کرے. جب طواف کرتے ہوئے آگے بڑھے تو اور کعبے کے دروازے تک پہنچے تو اس وقت ایک دعا سنت ہے، اللہم ان ھذا البیت بیتک والحرم حرمک والامن امنک وَهَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ هَذَا الْبَيْتَ بَيْتُكَ وَالْحَرَمَ حَرَمُكَ. اے اللہ یہ گھر تیرا گھر ہے، یہ حرم تیرا حرم ہے، اور یہ امن کی جگہ تیری طرف سے عطا کی گئی ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر انسان تجھ سے دوزخ سے تیری پناہ مانگتا ہے. پھر اس کے بعد آگے بڑھے، جب حطیم تک پہنچے، حطیم یعنی وہ جگہ جو کعبے کی چار دیواری سے باہر ہے. در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اور حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کعبے کو تعمیر کیا تھا وہ کعبہ اس کے دو رکن تھے، اور حطیم جو ایک گول نما حصہ جو ہے وہ کعبے کے اندر شامل تھا، اور اس وقت کعبے کے دو دروازے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 35 سال کی تھی تو سیلاب آ گیا، کعبے کی دیواریں گرنے لگی، تو پھر اس کعبے کو گرا کر قریش نے کعبے کی بنیاد رکھی، اور قریش نے یہ کوشش کی کہ کعبے کی تعمیر میں حرام کمائی نہ ہو. چونکہ ان کے بعد اتنا پیسہ نہیں تھا تو کچھ حصہ رہ گیا، وہ حصہ حطیم کی شکل اختیار، اس کو حطیم کہا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیشہ خواہش تھی کہ کعبے کو جو قریش والا کعبہ ہے جس کو بنائے قریش کہتے ہیں اس کو ابراہیمی قواعد پر، ابراہیمی بنیاد پر دوبارہ تعمیر کرے. متفق علیہ روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہا کرتے تھے، لولا ان قومک حدیث عہد بالجاہلیت وفی روایت بالاسلام لنقضت الكعبة وبنيتها على اساس ابراہیم. اگر تمہاری قوم یعنی قریش نئے نئے اسلام لانے والے نہیں ہوتے تو میں کعبے کو گرا دیتا اور کعبے کی تعمیر اسی انداز میں کرتا جس انداز میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی. پھر خلافت راشدہ کا دور گزرتا ہے اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کی خلافت قائم ہوتی ہے. چونکہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی پرورش یا تربیت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ہوئی, اور آپ کی کنیت بھی ام عبداللہ ہے, یعنی اسی آپ کے جو بہن کے بیٹے ہیں عبداللہ بن زبیر, ان کی نسبت سے حضرت عائشہ کی کنیت ام عبداللہ ہے. تو انہوں نے اپنی خالہ امی سے, یا کہیے کہ ماں جیسی جو خاتون تھی ام المؤمنین رضی اللہ عنہا, ان سے سن رکھا تھا. جب وہ خلیفہ بنے تو انہوں نے کعبے کو گرا دیا اور قواعد ابراہیمی پر اس کی بنیاد رکھی. پھر حجاج کا زمانہ آیا, حجاج نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو شہید کیا, اور کعبے کی وہی تعمیر دوبارہ کی جو قریش کی تعمیر تھی. جب کعبے کی تعمیر اسی انداز میں جو آج کی تعمیر ہے ہو گئی, تو حجاج بن یوسف کو معلوم ہوا کہ جو عبداللہ بن زبیر نے جو کعبہ تعمیر کیا تھا وہ اللہ کے رسول کی خواہش وہی تھی. اس وقت حجاج بن یوسف نے ارادہ کیا کہ دوبارہ کعبے کو گرا دیا جائے, اور عبداللہ بن زبیر نے جس انداز میں تعمیر کیا تھا, یا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس انداز میں تعمیر کیا تھا اس انداز میں تعمیر کی جائے. تو اس وقت کے جو اہل علم نے ان کو روکا کہ شاید اللہ کی مرضی یہی ہو کہ کعبے کو قریشی قواعد پر یا قریشی بنیاد پر باقی رکھا جائے. تو اس لیے حتیم کا جو حصہ ہے وہ کعبے کی چار دیواری سے باہر ہے, اصلاً وہ کعبے کے اندر کا حصہ ہے. تو لہذا طواف کے وقت حتیم کے باہر سے طواف کرنا ضروری ہے, حتیم کے اندر سے طواف کرنے پر طواف نہیں ہوتا. تو حتیم اس حصے کو کہتے ہیں, اس کو حدیث میں حجر بھی کہا جاتا ہے. حتیم کے قریب جو رکن ہے وہاں پہنچ یہ دعا پڑے, وہاں پر دعا پڑے, اللهم اعوذ بك من الشك والشرك والنفاق والشقاق وسوء الاخلاق وسوء المنظر في الاهل والمال والولد, اللهم ان اعوذ بك من الشك والشرك, اے اللہ میں تجھ سے, میں تیری پناہ چاہتا ہوں شک اور شرک سے, نفاق سے پناہ چاہتا ہوں, اختلافات سے پناہ مانگتا ہوں, تفریقے سے پناہ مانگتا ہوں, بد اخلاقی سے پناہ مانگتا ہوں, اور اہل عیال میں, مال میں اور اولاد میں جو برے انجام ہے اس سے پناہ مانگتا ہوں. پھر تیسرے رکن کی طرف آ جائے تو پھر ایک اور دعا ہے, اللہم اجعلہ حجا مبرورا وسعیا مشکورا وعملا مقبولا وتجارتا لن تبور یا عزیز یا غفور, اے اللہ تو اس حج کو مقبول حج بنا دے, اس کوشش کو اے اللہ تو قبول فرما دے, اس عمل کو تو قبولیت سے نواز دے, اور اس کو ایسی تجارت بنا جو کبھی خسارے والی نہ ہو, ایسی تجارت بنا جو کبھی خسارے والی نہ ہو. تو یہ دعائیں ہیں. جب رکن یمانی پر پہنچے تو رکن یمانی کا استلام یعنی اس کو بوسہ دینا سنت ہے. کعبے کے چار ارکان ہیں, اصلاً دو ہی ارکان ہیں, حجر اسود کا رکن اور رکن یمانی ہے. تو ان دونوں کا استلام مستحب ہے. بقیہ دو جو رکن عراقی اور رکن شامی ہے اس کا استلام مستحب نہیں ہے. استلام کا مطلب ہاتھ لگانا اور اپنے ہاتھ کو بوسہ دینا. رکن یمانی اور حجر اسود کا استلام ہر شوط, شوط کا مطلب ہر چکر, ہر چکر میں سنت ہے. اگر نہیں کر پائے تو طاق عدد پہلا چکر, تیسرا چکر, پانچواں اور ساتویں چکر میں سنت ہے. تو یہ طواف کے وقت یہ اعمال ہے. وہ طواف جس کے بعد سعی کرنا ہے تو استباع یعنی دائیں کندھے کو کھلا رکھ کر بائیں کندھے کو بند رکھنا یہ سنت ہے مردوں کے لیے. حجر اسود کا بوسہ دینا ہر شوطہ کہتے ہیں اس کو, یا ہر چکر میں سنت ہے. اگر ہر میں نہیں ہر چکر میں نہیں کر سکتے تو پھر پہلے تیسرے پانچویں اور ساتویں میں سنت ہے. اسی طرح سے رکن یمانی کا استلام بھی, اس کو بھی ہاتھ لگا کے بوسہ دینا یہ سنت ہے. تیسرا عمل جو ہے طواف کے وقت یہ ہے کہ پہلے تین چکر میں طوفہ یا شوط جس کو کہہ سکتے ہیں تھوڑا تیز چلنا مسنون ہے, اور یہ ہر اس طواف میں ہے جس کے بعد سعی کرنا ہے. صرف طواف کر رہے ہیں انشاءاللہ طواف کی قسمیں آئیں گی تو اس میں واضح ہو جائے گا اور اس میں تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے, تو اس میں یہ مسئلہ نہیں ہے. ہر وہ طواف جس کے بعد سعی ہے اس طواف کے شروع کے تین چکروں میں یا تین شوطا میں یا تین طوفہ جس کو کہتے ہیں یا تین شوط میں تیز چلنا سنت ہے. دائیں کندھے کو کھلا رکھ کر بائیں کو ڈھانکنا سنت ہے جس کو استباع کہتے ہیں, اور آخری چار طوفہ یا شوط میں آہستہ چلنا سنت ہے. ان آخری چار اس میں دعا, یہ دعا سنت ہے, اللہم اغفر وارحم واعف عما تعلم ان وان انت الاعز الاکرم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ تو معاف فرما دے, رحم فرما دے, جو تو جانتا ہے اس کو بخش دے, جو نہیں جانتا اس کو بھی بخش دے, تو عزیز ہے تو کریم ہے. اے اللہ دنیا میں بھی ہمیں اچھائی عطا فرما, آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما, اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. جہاں تک حجر اسود کو بوسہ دینے کا معاملہ ہے تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت یا استلام بوسہ دیتے وقت ٹھہر جائے, چلتے چلتے اگر آپ بوسہ دیں گے تو آپ گویا کہ کعبے کے اندر داخل ہو رہے ہیں. کعبے کے باہر سے طواف کرنا اصل ہے, کعبے کے اندر آپ طواف نہیں کر سکتے. اگر کعبے کی دیوار سے لگ کر جو بنیاد کے پتھر ہیں باہر نکلے ہوئے ہوں تو اس سے دور رہنا ضروری ہے. اگر جسم کا حصہ اس کے اوپر ہو تو پھر طواف صحیح نہیں ہوتا. کعبے کے طرف تھوڑا سا باہر نکلا ہوا حصہ ہے, اگر ہمارا ہاتھ اس کے اوپر جا رہا ہے, عموماً ہوتا نہیں ہے, تو پھر جتنا ہم چلے ہیں یا یہ جو شوط ہے یہ چکر ہے وہ پھر وہ اس کا اعتبار نہیں ہوگا. چونکہ یہاں طواف کی بات ہے, حاجی جب طواف کرے گا تو ان اعمال کا خیال رکھے گا, پھر اس کے بعد جب سات چکر ہو جائیں تو پھر سعی کے لیے نکلے گا. اس سے پہلے مقام ابراہیم میں دو رکعت نماز پڑھے گا. اب آتے ہیں طواف کے بیان میں. طواف فَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَقِيقِ, تاکہ وہ اللہ کے گھر کا طواف کرے. طواف کعبے کے اطراف چکر لگانے کو کہتے ہیں, اگرچہ قرآن مجید میں سعی کے لیے بھی طواف کا لفظ استعمال ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اَعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا. صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہے, اللہ کی اطاعت کی علامات میں سے ہے. جو کوئی حج کرے یا عمرہ کرے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صفا اور مروہ کا چکر لگائے. اس کے لیے طواف کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں, لغوی اعتبار سے استعمال ہوا ہے. ورنہ قرآن مجید میں فَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ عتیق اور لِلطَّائِفِينَ کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کے معنی ہے کعبے کے اطراف چکر لگانا. طواف کی بنیادی دو قسمیں کی جا سکتی ہیں. ایک وہ طواف جو مناسک حج یا عمرہ کا حصہ ہے, نمبر دو وہ طواف جو مناسک حج کا حصہ نہیں ہے. واضح رہے کہ طواف مستقل عبادت ہے, آپ کسی بھی وقت جا کے طواف کر سکتے ہیں, اس کے لیے عمرہ یا حج کا ہونا ضروری نہیں ہے. البتہ سعی صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگانا یہ مستقل عبادت نہیں ہے، یہ طواف کے بعد کا عمل ہے، حج اور عمرے میں کیا جاتا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہے، جو کوئی حج کرے یا عمرہ کرے وہ صحیح کرے گا، لیکن طواف کے لیے ایسا نہیں ہے. وطہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، میرے گھر کو صاف کرو پاک کرو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجود کرنے والوں کے لیے. اللہ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ فَلْيَطَّوَّفُوا، آگے فرماتے ہیں فَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، تاکہ وہ کعبے کا طواف کرے. تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ طواف مستقل عبادت بھی ہے، حج کا حصہ بھی ہے، سعی مستقل عبادت نہیں ہے، حج یا عمرے کا حصہ ہے. اسی لیے ہمیں طواف کو تقسیم کرنا ہوتا ہے. نمبر ایک وہ طواف جو مناسک کا حصہ ہے، حج یا عمرے کا حصہ ہے، اور نمبر دو وہ طواف جو حج کا حصہ نہیں ہے. حج کا جو حصہ ہے وہ سب سے پہلے طواف قدوم ہے. طواف قدوم کا مطلب یہ ہے مکے میں داخل ہونے کے بعد حاجی یا معتمر یعنی عمرہ کرنے والے کا پہلا طواف. اس کی حیثیت تحیت المسجد کی سی ہے. خیر تحیت المسجد نماز کے باب میں آئے گی تو اس میں وضاحت کی جائے گی. یہ طواف سنت ہے. اگر یہ طواف اس شخص کے لیے سنت ہے جو حج افراد کر رہا ہے، اگر کوئی متمتع ہے یعنی پہلے عمرہ کر رہا ہے اور وہ میقات سے احرام باندھ کر ہندوستان سے چلا گیا، میقات سے احرام باندھ دیا، وہاں سے پھر وہ مکے میں داخل ہو رہا ہے اور پھر وہ طواف کر رہا ہے عمرے کا، اس کے بعد وہ سعی کر رہا ہے، سعی کے بعد وہ حلق کرے گا اور احرام اتار دے گا، تو اس کا عمرہ مکمل ہو گیا، تو پھر اس کے لیے مزید طواف قدوم کی ضرورت نہیں ہے، یہی طواف اس کے لیے کافی ہے. اس کو کہتے ہیں طواف قدوم، اس کو طواف تحیہ بھی کہتے ہیں. نمبر دو طواف افاضہ، یعنی رمی جمار کے بعد، ابھی وہ اعمال آ جائیں گے تو اس لیے معلوم ہو جائے گا، وقوف عرفہ کے بعد مزدلفہ میں آدمی رات گزارتا ہے، پھر مینا چلا جاتا ہے، وہاں شیطان کو کنکر مارتا ہے، پھر قربانی کرتا ہے، خیر قربانی تو ویسے ہماری طرف سے ادا ہو جاتی ہے آج کل، پھر وہ طواف کرتا ہے، تو اس طواف کو طواف افاضہ کہتے ہیں، اور یہ طواف حج کا رکن ہے، یہ ساقط نہیں ہوتا، اس کو ادا کرنا ہوگا. تیسرا طواف جو ہے وہ طواف تحلل من الفوات کہتے ہیں، یعنی ایک شخص حج کے لیے نکل رہا تھا، پریشانیاں ہوئی اور حتیٰ کہ وقوف عرفہ اس سے چھوٹ گیا، وہ یوم النحر طلوع فجر کے بعد مکہ پہنچ گیا، تو ظاہر سی بات ہے وقوف عرفہ کا جو وقت ہے یوم عرفہ نو ذی الحجہ کو زوال کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور دس ذی الحجہ کو فجر کی اذان سے پہلے یا طلوع فجر سے پہلے تک وہ وقت رہتا ہے، اس میں ایک لمحے کے لیے بھی آدمی اگر عرفات کے میدان میں ٹھہر جاتا ہے تو پھر اس کے لیے اس کا حج ہو جائے گا، اور بقیہ جو ارکان چھوٹ گئے ہیں اس کے لیے دم دے گا، وہ الگ مسئلہ ہے. اگر اس کا امکان نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا، طواف کرے گا اور پھر اس کے بعد سعی کرے گا، عمرہ کی شکل ہو جائے گی اور اس کے بعد وہ نکل جائے گا. اس پر حج پھر واجب ہو جاتا ہے دوبارہ. اس کو کہتے ہیں طواف تحلل من الفوات. جو حج چھوٹ گیا ہے, وقوف عرفہ اگر چھوٹ گیا ہے تو جس کی وجہ سے اسے طواف کر کے احرام اتارنا پڑ رہا ہے. حاجی کے لیے طواف کی جو چوتھی قسم ہے وہ ہے طواف ودا. طواف ودا حج کا بھی رکن ہے, عمرہ کا بھی رکن ہے, بلکہ طواف ودا ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے جو مکے سے باہر نکلتا ہے. اس کا تعلق مناسک سے نہیں ہے, اس کا تعلق حرم مکی سے ہے. اس کے نہ کرنے پر دم واجب ہو جاتا ہے. وہ شخص جو آفاق میں رہتا ہے, میقات سے باہر رہتا ہے یا حدود حرم سے باہر رہتا ہے, مسافت قصر سے باہر, اگر وہ مکہ چھوڑنا چاہتا ہے, مکے سے نکل جانا چاہتا ہے اپنے کام کے بعد, تو اس کے لیے طواف کرنا واجب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مکے حدود حرم سے یا مسجد حرام سے تمہارا آخری تعلق ہونا چاہیے, وہ طواف کے ذریعے ہونا چاہیے, اس کو طواف ودا کہتے ہیں. تو یہ طواف قدوم, طواف افاضہ, طواف تحلل اور طواف ودا. طواف قدوم تحیۃ المسجد کی طرح ہی اس کا حکم ہے. جب کوئی بھی شخص مکے میں داخل ہوتا ہے تو اس کے لیے جو طواف ہے, جو طواف کرتا ہے اس کو طواف قدوم کہتے ہیں. متمتع ہے, عمرہ کر رہا ہے تو عمرے کا طوافی اس کی نیابت کرے گا. قارن ہے, یا عمرہ اور حج دونوں ملا کر نیت کیا ہوا ہے اور پہلے حج کرنا چاہ رہا ہے, تو جو پہلا جو طواف ہے اس کے لیے طواف قدوم ہوگا. مفرد ہے, یعنی حج افراد کر رہا ہے, صرف حج کی نیت سے احرام باندھا ہے, تو وہ طواف کرے گا, تو اور طواف کے بعد سعی بھی کر سکتا ہے, اس میں کوئی حرج اس میں نہیں ہے. چوتھا طواف جو ہے وہ طواف عمرہ ہے, یعنی عمرے کے ارکان میں سے ایک ہے. میقات سے نکلے, پھر مکے میں داخل ہوا اور طواف کرے, پھر سعی کرے, پھر حلق کرے, تو عمرہ ہو جاتا ہے. طواف کی جو دوسری قسم ہے وہ طواف جس کا تعلق حج یا عمرے سے نہیں ہے. اس کی بھی تین قسمیں کی جاتی ہے. ایک طواف تحیہ جس کو کہتے ہیں, یعنی مکے میں داخل ہونے کے بعد یا حرم حدود حرم میں یا حرم مکی میں داخل ہونے کے بعد جو سب سے پہلا عمل ہے وہ طواف کیا جائے, یہ سنت ہے. دوسرا نظر والا طواف, کوئی اگر نظر مانتا ہے کہ میں طواف کروں گا تو اس کی بھی گنجائش ہے. سعی کی نظر نہیں مان سکتے, اس لیے کہ سعی مستقل عبادت نہیں ہے. تیسرا یہ ہے کہ نفل طواف کبھی بھی کسی بھی وقت کر سکتے ہیں. تو یہ طواف کی قسمیں ہیں اور اس کے تفصیلات آپ کے سامنے آ گئی. جب ہم نے طواف کا ذکر کیا, آدمی جب مکے میں داخل ہوگا طواف کرے گا سب سے پہلے, تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ طواف عبادت ہے, اس کے کچھ واجبات ہیں. طواف کے مندرجہ ذیل واجبات ہیں. سب سے پہلی چیز, طواف میں طہارت شرط ہے. جس طرح سے نماز کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے, مصحف کو چھونے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے, سعی کے لیے بھی ضروری ہے اور طواف کے لیے بھی ضروری ہے. بغیر طہارت کے طواف صحیح نہیں ہے. البتہ اگر کوئی طواف کر رہا ہو اور طواف کرتے کرتے اس کا وضو ٹوٹ جائے, تو جس چکر میں یا جس شوط میں وضو ٹوٹا ہے اس شوط کو دوبارہ کرے گا اور وہاں سے شروع کرے گا. اگر کسی کا وضو ٹوٹ گیا تیسرے شوط میں, تو پھر وہ وضو کرے گا اور پھر وہ حجر اسود کی طرف آئے گا اور تیسرے چکر سے یا تیسرے شوط سے شروع کرے گا. اسی طرح سے بعض ناگزیر مجبوری کی حالت میں فقہائے چوتھی چیز سات چکر ہوں. اگر شک ہو جائے کہ سات ہو گیا یا چھ ہو گیا تو بنا العقل کرے گا, یعنی چھ مان کر ایک اور چکر کرے گا. پانچویں چیز, جب طواف شروع کرے تو حجر اسود سے شروع کرے گا. اگر حجر اسود سے شروع نہ کرے تو جب تک حجر اسود کے قریب نہ پہنچے تب تک اس کا طواف شروع نہیں مانا جائے گا. چھٹی چیز کہ طواف اس طرح کرے گا کہ کعبہ اس کے بائیں جانب ہو, اگر الٹا چکر لگائے تو وہ طواف نہیں ہوگا. ساتویں چیز, حتیم سے باہر ہو, اسی طرح سے آدمی کا پورا بدن کعبے سے دور ہو. کعبے کی بنیاد میں اگر پتھر باہر نکلے ہوئے ہیں, اگر اس کے بدن کا کوئی حصہ اس پتھر کے اوپر آ جاتا ہے, محاذات جس کو کہتے ہیں, تو پھر اس شوت کا یا اس چکر کا پھر اعتبار نہیں ہوگا. یہ تھے طواف کے واجبات. جب آدمی طواف کرتا ہے تو طواف کے بعد دو رکعت پڑھنا سنت ہے, اور یہ کسی بھی وقت پڑھ سکتا ہے. افضل یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس جا کر دو رکعت نماز پڑھے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے, قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فطاف بالبیت سبعا وصلى خلف المقام رکعتین فطاف بین الصفا والمروۃ سبعا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آئے, کعبے کا طواف کیا, پھر مقام ابراہیم کے پاس دو رکعت نماز پڑھی, پھر اس کے بعد سعی کی. جب کعبے کا طواف کر چکے ہوں تو مقام ابراہیم کے پاس, اگر وہاں نہیں پڑھ سکتے تو پھر مسجد حرام میں پڑھے. دو رکعت نماز پڑھنا سنت ہے. اس میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھے گا. جب طواف کر رہا ہو اور طواف میں استباع کیا ہو, جس کی تفصیلات آ چکی ہے, تو پھر جب نماز پڑھنے لگ جائے یا طواف مکمل ہو جائے تو پھر احرام وہ استباع کی حالت سے باہر آ جائے گا اور احرام ایسے پہنے گا کہ دونوں کندھے ڈھک جائیں, پھر حجر اسود کو سلام کرے اور پھر سعی کرے. اب سعی کا طریقہ. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال, پوری تفصیلی حدیث ہے, ثم خرج من الباب الى الصفا فاتى الصفا فقرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله وقال ابدأوا بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فوحد الله وكبره وقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, جب طواف مکمل ہو گیا, دو رکعت نماز پڑھی تو صفا کی طرف نکل گئے, اور جب صفا کے بعد آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا, ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بهما, اور کہا ابدأوا بما بدأ اللہ به, ہم وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے اللہ نے شروع کیا, اور طواف کو صفا سے شروع کیا. صفا پر چڑھے, جب کعبہ نظر آ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھا, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد یحیی ویمیت وهو على کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ او صدق وعدہ ونصر عبدہ وهزم الاحزاب وحدہ. تو یہ طریقہ ہے کہ سعی صفا سے شروع کرے, کعبہ نظر آئے تو یہ لا الہ چوتھا کلمہ اور یہ کلمات پڑھنا سنت ہے. پھر اس کے بعد دعا کرے اور بار بار دعائیں پڑھتا رہے. جب نیلین اخضرین کہتے ہیں, جب آپ وہاں پر آج کل ہری لائٹ ہے, تو مردوں کے لیے تھوڑا تیز چلنا سنت ہے اگر گنجائش ہو. پھر اس کے بعد جب وہ ہری لائٹ ختم ہو جائے پھر چلنا سنت ہے. پھر مروہ تک پہنچ جائے، پھر مروہ سے دوسرا شوط شروع ہوگا، صفا پہنچ جائیں گے، صفا سے نکل کر مروہ پہنچنا ایک ہے، مروہ سے پھر صفا آ جائیں گے تو دو، اس طرح سے سات ہوگا. یعنی صفا سے شروع ہوگا، سعی کی ابتدا صفا سے ہوگی اور مروہ پر ختم ہوگی. سعی میں چار چیزیں واجب ہیں. اولاً صفا سے شروع کریں. اگر کوئی مروہ سے شروع کرتا ہے تو مروہ سے صفا کے درمیان جو چکر لگایا اس کا اعتبار نہیں ہے. نمبر دو، مکمل مسافت پورا کرے. نمبر تین، سات مرتبہ سعی کرے. نمبر چار، یہ جو سعی ہے مستقل عبادت نہیں ہے، بلکہ سعی یا تو طواف قدوم کے بعد ہو، یا عمرہ اگر کر رہا ہے تو عمرے میں طواف کے بعد ہو، یا پھر طواف افاضہ کے بعد ہو. سعی میں طہارت حاصل کرنا، طہارت یعنی پاک رہنا سنت ہے، ستر ہو اور دعا اور قرآن کا اہتمام کریں. تو یہ وہ اعمال ہیں جو اعمال حج کے ابتدا میں یہ اعمال کیے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد تسلسل کے ساتھ حج کے اعمال شروع ہو جاتے ہیں، اس کی ابتدا مینا، مبیت مینا سے شروع ہو جاتا ہے، مینا کے قصد کرنے سے شروع ہوتا ہے. اس کی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ حلقوں میں آنے والی ہے. اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حج کر رہے ہیں یا عمرہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حج اور عمرے کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا